الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ قرین بن جاتا ہے، ہمارے دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو ان علائشوں سے پاک فرمائیں گے، ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، اللہ کی محبت دل میں جاگزیں ہوگی، اللہ کی ہر اطاعت کا کرنا شوق اور رغبت سے آسان ہو جائے گا، اللہ کی ہر نافرمانی کو روکنا آسان ہو جائے گا. دل کا اصلی کام یہ ہے اور دل کی صفائی یہی ہے اور تصوف سے بھی یہی صفائی مقصود ہے اور یہی اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا. ہماری ان مجالس کے اندر اس لیے کبھی جدید کبھی قدیم اللہ والوں کے ملفوظات پڑھے جاتے ہیں، مقصود اس سے یہی ہے. تو یہ حضرت کی ایک مجلس 41ویں مجلس جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. جس نے تقریر یہ لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کچھ تقریر کے بعد فرمایا، یہ ایک امانت ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بعد میں پہنچے ہوں، یعنی کسی وجہ سے، تو پوری تقریر نہیں ہے، اس سے فارغ کچھ تقریر کے بعد فرمایا. حضرت کے اصل ارشادات عربی میں ہیں، جس کا یہ ترجمہ مولانا عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ فرمایا، فرماتے ہیں خوب سمجھ لے کہ ساری چیزیں اسی کی حرکت دینے سے متحرک بنتی ہیں اور اسی کے ساکن بنانے سے ساکن بنتی ہیں. جب کسی بندہ مومن کے لیے یہ امر متحقق ہو گیا تو مخلوق کو شریک خدا سمجھنے کے بوجھ سے اس کو راحت مل گئی اور مخلوق کو اس سے راحت مل گئی. یہ توحید کو خالص جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. خوب سمجھ لے کہ ساری چیزیں اسی کی حرکت دینے سے متحرک بنتی ہیں، یعنی جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کے ارادے سے، اس کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے، تحریک اس کی طرف سے ہی ہے، اپنی ذات سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو. تو کیا ہمارے خوب سمجھ لے، اب یہ بات کہنی بھی آسان ہے اور سننی بھی آسان ہے، لیکن دل کا اس کو تسلیم کر لینا اصل یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی صلاحیت آ جانا. اس لیے فرماتے ہیں خوب سمجھ لے کہ ساری چیزیں اسی کی حرکت دینے سے متحرک بنتی ہیں اور اسی کے ساکن بنانے ساکن بنتی ہیں. جب کسی بندہ مومن کے لیے یہ امر متحقق ہو گیا تو مخلوق کو شریک خدا سمجھنے کے بوجھ سے اس کو راحت مل گئی اور مخلوق کو اس سے راحت مل گئی. تھوڑی سی باتیں ذرا اونچے درجے کی ہیں، غور کریں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گی، ورنہ ان کے اندر برکت ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہے. سمجھتے ہیں کیوں مخلوق سے اس کو راحت مل گئی؟ کیوں؟ کہ وہ مخلوق کی ایذاؤں کے سبب ان پر الزام قائم کرتا ہے، نہ وہ مخلوق کی ایذاؤں کے سبب ان پر الزام قائم کرتا ہے، نہ اپنی ذات کے متعلق ان سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے. یعنی ہماری نظر تو چونکہ زہر پر ہے نا، اس لیے ہم زہر پر نظر رکھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا ہے، اب زہر اس سے ہو رہا ہے، تو ہم یہاں پھنس جاتے ہیں. ان کسی نے ایذا پہنچائی ہے تو ہمارا دھیان تو جا رہا ہے کہ اس نے پہنچائی ہے، لیکن توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کیا ہے. یہ کون ہوتا ہے جو مجھے ایذا پہنچا دے؟ یہ اللہ نے مجھ پر مسلط کیا ہے، یہ اس کی کوئی حکمت ہے، یا مجھے میری اصلاح کے لیے، میری تربیت کے لیے جو ہے، یا مجھے جو ہے اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ان پر الزام بھی قائم نہیں کرتا، نہ اپنی ذات کے متعلق ان سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے. یہ اس کے دل کی توجہ کدھر رہتی؟ اللہ کی طرف. اللہ ہی سے مانگتا ہے، اسی کی مدد طلب کرتا ہے. اب اللہ پاک جس کو چاہیں استعمال فرما لیں. آگے فرماتے ہیں بجز ان باتوں کے جن کا مطالبہ ان سے شریعت کر رہی ہے، کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، شرعن ان سے مطالبہ کرتا ہے اور علم کے اعتبار سے ان کو معذور سمجھتا ہے، تاکہ حکم و علم دونوں کو ایک جمع کرے. یہ بھی ذرا ہماری عقول سے ذرا بالا بات ہے کہ یعنی شرعن ان سے مطالبہ کرتا ہے، یعنی ان کو کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، جو شریعت نے احکام نافذ کیے ہیں، لیکن وہ کریں گے نہیں کریں گے یہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ ہدایت کا دینا اللہ نے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا. اللہ کے نبی بھی مامور ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نتیجے کے مکلف جو ہے یہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ نے خالص اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ اس کی طرف مارے ہیں کہ یہ شرعاً مطالبہ کرتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، شریعت کا احکام ان کو بتاتا ہے، اور علم کے اعتبار سے ان کو معذور سمجھتا ہے. یعنی اللہ کی مصلحت ہے یا نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے حکم و علم دونوں کو ایک جمع کرتا. حکم ہے کہ ان کو آپ نصیحت کرو، آپ ان کو دعوت دو، اور اب باقی اللہ کے علم میں ہے کہ ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی. مخلوق میں فضل خداوندی پر نظر کرنا کہ جو کوئی کچھ بھی کوئی کر رہا ہے حق تعالی کے تصرف کا ظہور ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جس سے حکم نہیں ٹوٹتا. اور یوں نہیں کہہ سکتے کہ جس کی تقریر میں کفر ہے اس کو ایمان لانے کا حکم کیوں کیا جاتا ہے. بعد اس میں تفصیل میں جانا چاہیں گے تو اس سے منع فرمایا گیا کہ ہم اس پر نہیں. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے تقریر کے مطلب کچھ فرمایا تو صحابہ نے بعض نے پوچھا جس کا مفہوم ہے، تو پھر اگر جب ہونا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اپنی تقدیر پر لکھے پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ہم کچھ نہیں کرتے، ہونا تو وہی ہے. منع فرمایا کہ نہیں، تم کوشش کرتے رہو لیکن ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. یعنی یہ نہیں کہ اس پر بھروسہ کر کے، جیسے آج دیکھیں دنیا کے اعتبار سے ہم پورے جتن کرتے ہیں، پوری کوششیں کرتے ہیں، ایک طریقے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرا لگے رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں دیکھ سست ہو جاتے ہیں. یہاں بھی کوشش کرنی ہے، اس کے مکلف ہیں، وہ ہم کریں گے. یہاں فرما رہے ہیں کہ یعنی مخلوق میں فعل خداوندی پر نظر کرنا کہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے حق تعالیٰ کے تصرف کا ظہور ہے، یہ ایک عقیدہ ہے جس سے حکم نہیں ٹوٹتا. اور یوں نہیں کہہ سکتے کہ جس کی تقدیر میں کفر ہے اس کو ایمان لانے کا حکم کیوں کیا جاتا ہے، وہی تقدیروں کا مقرر کرنے والا ہے کہ جس کی تقدیر میں جو چاہا لکھا، وہی مطالبہ کرنے والا ہے اور ہر ایک سے طاعت و ایمان کا تقاضا فرمایا، جو کچھ وہ کرے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں کی جا سکتی، کیوں کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جو اس سے بات پوچھ کرے۔ اللہ پاک سے ہے کسی کی طاقت جرت کے پوچھ سکے؟ اور مخصوص مخلوق سے پوچھ ہوتی ہے کیونکہ وہ پوچھ سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ پاک کی ایک صفت حاکم ہے۔ صفت حاکم یعنی اللہ ایسا حاکم ہے کہ اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے۔ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو احتیاج ہے، اللہ کو احتیاج نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی ایک صفت حکیم بھی ہے، یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے قریب زمانے کے اندر ہی اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ وہ فرماتے تھے جب کوئی کام نہ بنے، بہت دفعہ انسان کیسا ہوتا ہے، اسباب موجود ہیں، کوشش کرتا ہے کام نہیں بنتا، پھر طبیعت کے اندر مایوسی آتی ہے، پھر دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ ہے دو صفتوں پر غور کر لے، ایک صفت حاکم پر کہ وہ کر سکتا ہے، قدرت والا ہے، لیکن وہ دنیا کے حاکموں کی طرح بے سوچے سمجھے نہیں کرے گا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اگر نہیں ہو رہا کام تو اسی میں کوئی حکمت ہے جو ہماری عقول سے بالا ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے، تو اس پر ہم نے راضی رہنا ہے۔ تو یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو کچھ وہ کرے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں کی جا سکتی، کیوں اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے جو بات پرس کرے۔ اور مخلوق سے پوچھ ہوتی ہے، ہر مسلمان صاحب یقین اور معاہد کا جو حق تعالی سے راضی اور اس کی قضاء و قدر اور مخلوق میں اس کی صنعت کی موافقت رکھنے والا، اس کا یہی عقیدہ ہے۔ ہر مسلمان صاحب یقین و معاہد، اللہ ہمیں بھی صاحب یقین بنا دے۔ یقین کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر یہ یقین راسخ ہو جائے، اور معاہد یعنی توحید اس کے دل کے اندر راسخ ہو گئی، گڑ گئی، وہ جانتا ہے دل کے اندر کے اس وجدانی یقین اور اس ذوق کی بنا پر کہ کرنے والا اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو حق تعالی سے راضی اور اس کی قضاء و قدر اور مخلوق میں اس کی صنعت کی موافقت رکھنے والا ہے، اس کا یہی عقیدہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی تقدیر پر راضی کہ جو فیصلے کرے، پھر مخلوق کے اندر اس کی جو صنعت ہے اس کی موافقت، اس کا یہی عقیدہ ہے۔ حق تعالی کو تیرے نفس اور تیرے صبر کی حاجت نہیں ہے، حق تعالی کو تیرے نفس اور تیرے صبر کی حاجت نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ محب اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، سب کچھ اپنے محبوب کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ محبت اور اپنا قبضہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں بھی سچی محبت عطا فرما دے۔ اب اللہ پاک کی محبت جو ہے وہ کب دل میں آئے گی؟ جب اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کی معرفت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب دل نفس کی علائشوں سے پاک ہوگا، ہمارے اندر کی گندی خواہشات جب اس میں مغلوب ہوں گی، اس میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، دل کے اندر کا صحیح ذوق بیدار ہوگا، پھر اس
کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا استحضار ہوگا، یہ دل اس کو پہچانے گا، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کے صفات کمال کو. جب یہ صفات کمال کو پہچان لے گا، اس کا لازمی نتیجہ ہے اس دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جاگزی ہوگی. اور جب اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہوگی ہے، پھر اس سے اس کو حیا آئے گی. کیوں؟ کہ پھر محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں پھٹکے گا، اس کو جرت نہیں ہوگی، کیونکہ محبوب بن گیا، محبوب کی ناگواری نہیں. سمجھتے، محب اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، سب کچھ اپنے محبوب کے حوالے کر دیا کرتا ہے. محبت اور اپنا قبضہ ایک جگہ جمع نہیں سکتے. حق تعالیٰ کا محب جس کو اس کی سچی محبت ہوتی ہے اپنے نفس اور دوسروں کی متعلق، اس کو مختار کل بنا دیتا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ ہم پہ تصرف کرتا ہے، یہ راضی رہتا ہے، ناگواریوں میں بھی راضی ہے، خوشگواریوں میں بھی راضی ہے. دل میں جب محبت آ گئی ہے، اور پھر اللہ کے تصرفات جو دوسروں کے اندر نظر آ رہے ہیں، یعنی اپنے متعلق بھی دوسروں کے متعلق بھی، اس کو مختار کل بنا دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا دل اس کو یقین کے درجے میں سمجھتا ہے کہ وہ مختار کل ہے، اس لیے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہماری مصلحتوں ہی پر نظر رکھ رہا ہے. اس لیے دل کے اندر اس کی محبت ایسی جاگزی ہو گئی کہ اس سے شکایت نہیں ہے، نہ اپنے تعلق دوسروں کے تعلق سے. آج ہمارا چونکہ دل کے اندر ابھی ہم نے اپنے نفس کی ان گندی لذتوں سے رہائی حاصل نہیں کی، ہمارے دل کے اندر کا وہ صحیح شعور بیدار نہیں ہوا، اس لیے ہم اپنے پر بھی اور دوسروں پر بھی اعتراض کرتے رہتے، ایک عادت بن جاتی ہے. جہاں فرماتے ہیں یہ نہ اس کے تصرفات میں اس پر الزام قائم کرتا ہے، نہ اس سے جلدی مچاتا ہے، نہ اس کو بخیل سمجھتا ہے. نہ اس کے تصرفات میں اس پر الزام قائم کرتا ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، میں جلدی مچاتا ہے کہ میرا کام جلدی ہونا چاہیے، نہ اس کو بخیل سمجھتا ہے. اگر اس نے نہیں دیا تو بخیل نہیں سمجھتا، مصلحت یہی ہے مجھے نہیں دیا. اصل میں مصلحتوں کو جو ہمارا بنانے والا ہمارا خالق ہے وہ نہیں سمجھے گا تو اور کون سمجھے گا؟ بعض اوقات ہماری عقل اتنی محدود ہے، اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہماری عقل نے ترقی کر کے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. جیسے ایک تمثیل ہے سمجھنے کے لیے، ایک چھوٹا بچہ ہے، ماں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بچپن کے اندر کبھی ہوتا ہے نا، ماں نے ماچس کی تیلی جو ہے نا یوں جلائی، اس پہ شوں کی آواز آئی، اس پہ شولہ نکلا، بچہ حیران ہو گیا، شوں کی آواز شولے سے، وہ ماں کو کہتا ہے مجھے دے یہ ماچس، مجھے دے. ماں دے گی؟ نادان بچہ ہے، وہ پاؤں پٹکتا ہے، وہ ماں کے کپڑے کھینچتا ہے، وہ اس کو نوچتا ہے، نہیں ہو رہا، عام ہے، اور روتا ہے اور چلاتا ہے اور ماں کے پیچھے پڑتا ہے. اب یہ بچہ سمجھتا کہ میری ماں بڑی ظالم ہے کہ مجھے ماچس نہیں پکڑا رہی. کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کہ ابھی یہ نادان ہے، ابھی اس کا اتنا شعور نہیں ہے، اگر ماچس دے دی گھر پھونک دے گا، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. جیسے ماں مصلحتاً جو ہے اپنے بچے سے محبت کے باوجود ایسی چیز جو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے، اس کے لیے ایک نئی چیز ہے نا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچہ ضد کرتا ہے نہیں پکڑا. اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ ہمارا ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت نہیں ہے، بعد میں دیں۔ اس لیے جو وہ کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، جلدی میں چاہیں گے نہیں، بعض کا وہ چیز اس وقت نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت دینا مسئلہ نہیں ہے جب وہ سمجھتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے، اس کو سچی محبت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس کے ایسے سپرد کرتا ہے کہ اس کے تصرفات میں اس پر الزام قائم نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ والوں کی، جن کے دل بن چکے ہیں، ان کی خوبی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ نے اس تھوڑی سی زندگی میں ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی جن کے اندر یہ چیز درجہ اتم پائی۔ اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اس حالت کے اندر بھی ہیں کہ آپ کے نیچے کا دھڑ بالکل سوکھ چکا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اٹھا کے ادھر سے ادھر بٹھا دو، خود حرکت نہیں کر سکتے، اور یہ حالت کئی سال رہی، 89 سے 97 تک تو بالکل حرکت نہیں تھی، لیکن چہرے کو دیکھو تو ایسا دمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اس حالت کے اندر امراض کا غلبہ ہے، اور امراض بھی ایسے ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے اکثر ذکر کیا، ہمارے قاری افتخار صاحب گجرانوالہ کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت سے پوچھا اس حالت میں حضرت کیا حال ہے، فرماتے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس چارپائی پر بادشاہت عطا فرما دی۔ بوڑھا کہتا ہے جی اب تو مرنا ہی ہے جی، کچھ تو ہوتا ہے نہیں ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں کچھ کھا نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، کتنا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے تصرفات پر دل سے راضی ہے، یہ اس کی حالت ہے کہ اس حالت کے اندر بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس چارپائی پر بادشاہت عطا فرما دی، میری ساری ضروریات اللہ چارپائی پر پوری فرما رہے ہیں۔ یعنی اس سے بھی مزہ لے رہے ہیں اور چہرے پر ذرا بھی اثر نہیں ہے گھبراہٹ کا، کراہ نہیں، آہ نہیں، ہم نے نہیں کبھی دیکھی، کبھی سنا نہیں، کبھی بخار میں جسم پھنک رہا ہے، چہرے پر بشاشت ہے۔ میں نے کئی دفعہ واقعہ عرض کیا ہے کہ خلیفہ حافظ اسحاق صاحب جن کو اللہ نے سعادت دی حضرت کی نماز جنازہ پڑھنے کی، وہ فرماتے ہیں گھر سے فون آ گیا حضرت کے پوتے کا کہ بابا جی بے ہوش ہیں، ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ تو میں نے کہا بیٹا حضرت بے ہوش نہیں ہے، استغراق میں ہیں، کیونکہ اخیر زمانے حضرت استغراق زیادہ ہوتا تھا۔ یہ استغراق جو ہے نا، یہ کیفیت ہے اللہ کی محبت اور محویت کے اندر، بعض اوقات اتنا اس میں ایک سرور حاصل ہوتا ہے کہ آس پاس کی خبر نہیں ہوتی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہے، وہ مزے میں ہے۔ وہ کئی دفعہ ہوتا تھا، پھر استغراق سے بھی باہر آ جاتے تھے، بیداری آ جاتی تھی۔ یہ تو میں نے یہ کہا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسے ہو رہا ہے آج کل، لیکن مجھے یکا یہ خیال رہا اس گھر سے فون کبھی نہیں آیا، اس گھر سے کبھی فون نہیں آیا۔ حضرت کی تربیت سے حضرت کے اہل کو سوال کرنا، کسی کو کہنا یا کسی سے جو ہے نا مطالبہ کرنا عادت ڈالی ہی نہیں ہے، تو یہ سوچا کہ فون کبھی نہیں، آج فون آیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ضرورت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بڑا کوئی تھا نہیں اس وقت، عورتیں تھیں، بہویں تھیں، بیٹیاں، اصل کی اہلیہ محترمہ جو ہے نا تو گھبرا گئیں، اس لیے انہوں نے بچے سے فون کروا دیا۔ تو کہتے کہ میرے دوست تھے ملٹری ہاسپٹل میں، میجر صاحب کارڈیولوجسٹ، بڑے اچھے، بڑے اچھے کے، بلکہ کہیں انٹرنیشنل فیم کے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا بھی چلو آج چلتے ہیں ذرا، تو میں لے کر آ گیا، یہ کھنہ پور میں تشریف فرماتے وہاں، کیونکہ 89 سے 97 تک پنڈی میں وہیں رہے، چھوٹے بیٹے نے گھر لیا تھا وہیں تشریف فرما رہے۔ میں آیا تھا حضرت بیٹھے مسکرا رہے، یعنی جو میرا خدشہ تھا وہی ہوا کہ وہ اس میں سے نکل آئے. تو جب آگے ہم پہنچ گئے تو حضرت نے پوچھا یہ کون ہے جی؟ تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر ہے. پھر میں مجھے وہ نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, اب یہ آ گئے آپ اپنا معائنہ کروا لیں. جی کیا معائنہ کرائیں گے؟ یہ دیکھے گا آپ کو جی. حضرت نے پیش کر دیا وہ اسٹیتھوسکوپ سے, آپ کو دیکھنے لگا. خاصی دیر لگائی اس نے, خاصی دیر لگائی اس نے, کبھی آگے کبھی پیچھے. بعد میں عجیب بات کہی اس ڈاکٹر نے, کارڈیالوجسٹ نے, کہ بات عجیب ہے کہ عمر جو ہے نا 100+ ہے, 100 سے زیادہ ہے, اور دل کی حالت جیسے 28 سال کا نوجوان ہوں, جس کی وجہ سے پتا چہرے پر وشاشت. کہ حیران ہوں میں کہ ایسا مریض میں نے دیکھا نہیں ہے. نظر آ رہا ہے ان کی حالت, لیکن دل کی حالت جو ہے نا وہ جو انہوں نے اپنے اسٹیتھوسکوپ سے جو اندازہ لگایا 28 سال کے نوجوان کی. پھر دوسری بات یہ بتائی کہ یہ مریض اگر ایک دن بھی بستر پر پڑا رہے تو اس کے جسم سے خاص قسم کی بو آتی ہے جس کو ڈاکٹر محسوس کرتا ہم نہیں کرتا, اور یہ بہت عرصے سے پڑے ہوئے ہیں تو جسم سے بو کی بجائے خوشبو ہے. میں نے جو دیر لگائی ہے کچھ معائنے کے لیے نہیں ہے, اس خوشبو کو لینے کے لیے اتنی دیر لگائی. خیر بات آئی گئی ہو گئی, یہ جا کے انہوں نے ذکر کیا کہیں اپنے وہاں پر اپنے اپنے باس سے, بریگیڈیئر صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب کو شوق ہوا کہ بھی مجھے کہ چلو میں بھی ایسے پیشنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے فون آ گیا کہ میرے بریگیڈیئر صاحب میں. میں نے کہ نہیں بھائی تیرے باس ہیں وہاں ڈاکٹروں کو پروٹوکول نہیں ملتا تو تم پر ناراض نہ ہو جائیں کہیں. پتہ نہیں کچھ حضرت کہہ ہی نہیں ایسی بات ڈاکٹر کے خلاف کبھی, کچھ ہے تمہیں پریشانی نہ ہو. اس نے اپنے باس سے بات کہہ دی, بریگیڈیئر کہا مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے میں نے جانا ہے. کہتے میں لے کر آ گیا. اب میں لے کر آ گیا تو پوچھا یہ کون ہے جی؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر ہے. فرمایا کہ ڈاکٹر کو تو اللہ کی مخلوق, ڈاکٹر سے اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچتا ہے جی. جب ڈاکٹر کی تعریف کی تو حضرت کے پوتے نے کہا جی یہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حضرت کو خون کی ضرورت ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے خون نہیں لینا کسی کا, سختی سے منع کرتی ہے. یہ حضرت کی وصال سے کچھ پہلے کی بات ہے. تو پوتے نے سوچا کہ چونکہ تعریف کیا تو یہ کہہ دیں گے تو خون لگوا لیں گے. بریگیڈیئر صاحب نے کہا کون کہتا ہے اس کو خون کی ضرورت ہے, ان کو کون کی کوئی ضرورت ہے, ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر. پوتے نے کہا جی ان کو بخار رہتا ہے. کہتا یہی تو میں حیران ہوں, اس وقت ان کی باڈی کو ٹمپریچر کی ضرورت ہے, اللہ نے انتظام کر رکھا ہے ان کو چھوڑ دو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی یہ ہے دل اللہ سے جو راضی ہے کہ اس تصرفات پر جو جسم پر ہو رہے ہیں اس تکلیف کے اندر بھی, چونکہ دل اس پر راضی ہے اور معاہد ہے, یعنی دل میں یقین راسخ ہے کہ اللہ کی مصلحت مشیت اسی کے اندر ہے, اس سے ایسے راضی ہیں کہ اس تکلیف کا ان کو ادراک بھی نہیں ہو رہا, احساس بھی نہیں ہو رہا. یہ ایسی سمجھ لیں جیسے انستھیسیا دے کے اب اس کی سرجری ہو رہی ہے. یہ بات کر رہا ہوں ابھی کیا, یہ تو 1000 سال پہلے کی, یہ 545 ہجری کی آواز ہے جو میں سنا رہا ہوں. یعنی یہ عملی طور پر یہ ذوقی ہے, جب تک وہ ذوق بیدار نہ سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. اس میں حضرت فرماتے ہیں ایک جگہ پر, ایک دوسری جگہ پر یہ حضرت شیخ عبد الخجران نے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک جو ہے یعنی اس کے اس احساس کو تکلیف کے ختم کر دیتے ہیں, محسوس نہیں ہوتا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ ان کو قوت برداشت بڑی دے دیتے ہیں. اب ہمارے جامع اشرف کے بانی حکیم علماء تھانی خلیفہ مفتی حسن صاحب مشہور واقعہ ہے، دور کی بات نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کا آپریشن ہونا تھا، انہوں نے انستھیسیا سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں نے نہیں لینا، کرو آپ، ہوا آپریشن ہوا، یہ آسان بات ہے. وہ اپنے کہتے ذکر میں لگ گئے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب کچھ بزرگوں کے حالات میں لکھا، مفتی محمود صاحب کا بھی لکھا کہ انہوں نے بھی آپریشن کرایا، انستھیسیا نہیں لیا. اب یہ کہنا آسان ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں مخفی ہیں، وہ بغیر اس ذوق کے بیداری کے سمجھ میں نہیں آتی. یہ انہیں ہے، یہ ادھر ہی اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے اس پر جو تصرفات ہوتے ہیں وہ کیا کہتے، سچی محبت ہوتی ہے نا، اپنا مال، اپنا نفس، اپنا انجام اسی کے حوالے کر دیتا ہے، نہ اس کے تصرفات پر اس پر الزام قائم کرتا ہے، نہ اس سے جلدی مچاتا ہے، نہ اس کو بخیل سمجھتا ہے. جو کچھ بھی اس کی طرف سے پہنچتا ہے وہ اس کو میٹھا معلوم ہوتا ہے، وہ اس کو میٹھا معلوم ہوتا ہے. بجز ایک سمت یعنی خدا واحد کے جملہ اطراف اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہیں. اے محبت خداوندی کے مدعی، جب تک تیری حق میں ساری اطراف مسدود اور ہو کر سو ایک جہت باقی نہ رہ جائے، تیری محبت کامل نہیں ہوگی. یعنی یہ سب تر ہٹ کر کدھر، ایک ادھر جاتا. تیرا محبوب عرش سے لے کر فرش تک جملہ مخلوقات کو تیرے قلب سے نکال باہر کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تیرا محبوب عرش سے لے کر فرش تک، سب مخلوق ہی ہے نا، جملہ مخلوقات تیرے قلب سے نکال باہر کرے گا. بس تو نہ تو دنیا کو محبوب سمجھے گا نہ آخرت کو. یہ بات تھوڑی سی اکثر ذکر کی جاتی ہے یہاں پر، حضرت کے ارواح میں یہ بات ضرور ملتی ہے، یہ ہماری عقول سے بالا ہے. ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کو محبوب سمجھے گا، یہاں کہتے آخرت کو بھی نہیں. ہمارا نفع اعتراض جڑ دے گا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کون رہے ہیں؟ جس مقام پر وہ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ان کے اس مقام کا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے ہمیں تو اس وقت دنیا کی مادی لذتوں کی ہی اتنی حرص ہے کہ اس کے خلاف ہم سوچ نہیں سکتے، اسی میں مگن ہے. یہاں کی لذات کیا اسی کے اندر ہم، اور اسی کی طلب، اسی میں محویت ہماری ساری جستجو اسی کے لیے. یہ اللہ والے جن کے دل کے اندر کا ادراک صحیح ہو جاتا ہے، وہ ان دنیا کی لذات سے ہم سے کئی گنا زیادہ مزہ اس لیے حاصل کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبوب کی طرف سے اس کی تخلیق ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا انعام ہے. اس لیے صحیح مزہ اس دنیا کی نجائز اور حلال لذتوں سے یہ اللہ والے ہی اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے. ان اللہ والوں نے یہاں کی لذات کو چکھا، ان کی حقیقت سے آشنائی حاصل کی اور مزہ لیا، اور پھر ان اللہ والوں کو اللہ پاک آخرت کی لذات کی جھلکیاں بھی دکھا دیتے ہیں خرق عادت کے طور پر. جی عام نہیں ہے ضابطہ، لیکن خرق عادت کیونکہ آثار میں ملتی ہیں باتیں ایسی. ایک واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، واقعہ تو بہت ہیں کتابوں میں ملتے ہیں. ایک صاحب نے کسی سے وعدہ کیا تھا، کسی نے دعوت کی رات کے کھانے کی، فضائل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نہیں آئے کھانے کی دعوت پر، نہیں آئے. اگلے دن آ کے ان سے معذرت کی اور یہ کہا اگر میرا وعدہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا کہ واقعہ کہیں پہ آسا ہے. بات ہے ہی عجیب سی تھی نا، کہ اگر وعدہ نہ ہوتا تو کبھی میں تذکرہ نہ کرتا کہ مجھے تاخیر ہو گئی تھی کسی وجہ سے، کہ عشاء کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کھانے کا جو دستور شام کا وہ مغرب کے بعد ہوتا ہوگا. اب ان کو تاخیر ہو گئی نا, ہر زمانے کے اپنے ایک ہوتے ہیں نا. آج کے زمانے میں تو رات کا کھانا تو بہت ہی لیٹ کھایا جاتا ہے نا, جلدی سونے کا معمول پہلے ہوتا ہوگا. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے جو اس سے بات رفت کر رہے ہیں کہ میں نے کسی وجہ تاخیر ہوگی تو سوچا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں. تو عشاء کی جب نماز پڑھی تو مجھے کھٹکا ہوا کہ پتہ نہیں زندگی کا کہ رات ہی موت آ جائے تو وتر میرے ذمے رہ نہ جائیں, میں وتر پڑھ ہی لوں. یہ بات بھی بڑی عجیب لگی ہوگی. میں اکثر یہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہم تو وتر پڑھتے ہیں عشاء کے بعد, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھٹکا ہوا خدشہ ہوا ہے تو وتر پڑھ ہی لوں. اس سے کیا ملتا ہے کہ ایک زمانہ گزرا ہے اس امت میں کہ تہجد کا معمول عام تھا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد میں وتر پڑھنے کی تھی. آپ کی آخری نماز کیا ہوتی تھی؟ وتر. تو اس لیے ہے وتر تہجد میں پڑھے جاتے تھے کیونکہ تہجد میں اٹھنے کا عام معمول تھا. ہم چونکہ تہجد کی لذت سے ناآشنا ہو گئے اس لیے بھائی نہیں. تو اس دن ان کو کھٹکا ہوا کہ کہیں موت آ گئی تو وتر ذمہ نہ رہ جائے, تو کیا کہا کہ میں پڑھ ہی لوں. تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے وتر کی نیت باندھی تو جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا. رات ساری گزر گئی. رات ساری کس میں گزر گئی؟ جنت کے نظارے میں. اب دعوت یاد آئے گی؟ دعوت کا کھانا عام کھانے سے تو لذیذ ہوتا ہے نا, کیوں جی؟ اہتمام ہوتا ہے نا خاص. لیکن ان کی جو دعوت ہو گئی وہ جنت کا نظارہ, وہ دعوت یاد آئے گی. کیا فرماتے ہیں؟ اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو جھلکیاں آتی ہیں. یہاں اللہ دکھاتے اللہ والوں کو جھلکیاں, کہہ رہا ہوں. تو ان اللہ والوں نے دنیا کی جو جائز لذات ہیں ان سے لطف لیا, اور پھر آخرت کی جھلکیاں جو آئیں ان سے بھی لطف لیا مزہ لیا. پھر ان کے دل کے اندر ایک ایسا احساس بیدار ہوتا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی ایسی مزیدار لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی ہیں, اور جس اللہ نے آخرت کی اس سے زیادہ لذیذ ترین نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ خود کتنا لذیذ ہوگا جی. وہ مزہ کیا ہوگا؟ تو اس ان کے دل کی توجہ پھر ان سب سے ہٹ کر کدھر جاتی ہے؟ ان کے خالق کی طرف. یہ الفاظ ہیں لیکن حقیقی اعتبار. اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی یعنی اس کی نہ دنیا سے نہ آخر سے محبوب سمجھتا, یعنی وہ ان کے خالق کو محبوب سمجھتا ہے. یہ اس سے پھر اگلا درجہ ہے, اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں بس تو نہ تو دنیا کو محبوب سمجھے گا نہ آخرت کو, بلکہ اپنے آپ سے وحشت کھائے گا, اس کی ذات سے انس پائے گا. تو لیلہ مجنو کی طرح بن جائے گا. مشہور ہے نا واقعہ لیلہ مجنو کا نا, محبت کا, کہ جب اس کے قلب میں محبت رچ گئی تو مخلوق سے بہر نکل گیا اور تنہائی پسند آئی, اور وحشی جانوں میں جا ملا, آبادی سے نکلا اور ویرانے سے راضی ہوا, مخلوق کی مدح و مذمت کی مسرت و غم سے نکل گیا, لوگوں کا کلام اور سکوت اس کے نزدیک یکساں بن گیا, ان کی خوشنودی ناراضگی اس کے نزدیک برابر ہوگی. ایک دن کسی نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا کہ لیلہ. ایک شخص نے پوچھا کہاں جا رہے؟ بولا لیلہ. غز لیلہ کے سوا ہر چیز سے فنا, اور بوجود اس کی بات کے ہر بات سے بہرا بن گیا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس کو لیلہ سے لوٹا نہ سکی. کسی نے کیا خوب کہا ہے, جب نفوس محبت نفوس پہ رچ جاتی ہے اس وقت جو لوگ نصیحت کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈے لوہے پر چوٹ مارتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا, کہ بالکل بے اثر. یہ قلب جب حق تعالی کی معرفت حاصل کرتا ہے, اس کو محبوب سمجھتا ہے, اس کا مقرب بنتا ہے, تو مخلوق سے ان کے پاس قرار پانے سے گھبراتا ہے، اپنے کھانے پینے پہننے مجامع تک سے وحشت کھاتا ہے، آبادی سے متوحش ہوتا ہے اور سراسیما تو پریشان ویرانہ کی طرف بھاگتا ہے کہ بجز امر شریعت کے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، بس یہی امر و نہی اس کو مقید کر لیتی ہے اور فعل خداوندی نزول تقدیر کے وقت اس کو قید کر لیتا ہے کہ نہ فرائض و محرمات کی تعمیل سے گھبراتا ہے، نہ امور تقدیر سے بے قرار ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنی رحمت کے ہاتھ سے چھوڑ مت دیجیے ورنہ ہم دنیا اور وجود کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے، اے کرم اور عقول اور تقدیر کے بخشنہارے ہم کو تھام۔ اللہ سے سوال کر رہے ہیں صاحبزادہ، یہ حضرت کا خطاب اپنے مرید سے لاڈ بھرا خواب ہے۔ یا غلام، یہ عربی میں جس کا ترجمہ بولا آشی میں سن کے، صاحبزادہ جو میرے قول پر عمل نہیں کرتا میرے قول کو سمجھتا بھی نہیں، بس جب عمل کرے گا تبھی سمجھے گا۔ جب تجھ کو میرے ساتھ حسن ظن ہی نہیں اور جو کچھ میں کہتا ہوں نہ تو اس کا یقین لاتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ سمجھے گا کس طرح؟ تو بھوکا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہے مگر میرے کھانے میں سے کھاتا نہیں، پھر تیرا پیٹ بھرے تو کیوں کر بھرے؟ کتنے درد سے فرما رہے ہیں اس مجمع کو جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، میں نے ان سے فائدہ اٹھایا، بہت نے اٹھایا اللہ کی مخلوق نے۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جو آیا تو ہے لیکن جو یہ فرما رہے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، جو یہ چاہ رہے ہیں دل کے اندر جو بات پیدا ہو جائے اس کی طلب نہیں ہے اس کے اندر، اس کو فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے تو کھڑا ہے لیکن میرے کھانے سے کھاتا نہیں ہے، تیرا پیٹ بھرے تو کیوں کہ بھرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ جو شخص ایک رات بیمار رہے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے سنا کہ جو شخص ایک رات بیمار رہے در آن حالے کہ وہ حق تعالی سے راضی اور جو تکلیف اس نے نظر فرمائی ہے اس پر صابر ہو تو اپنے گناہوں سے ایسا باہر نکل جاتا ہے جیسے اس دن بے گناہ تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ جی ہے راضی برضا، اس کی رضا پر راضی رہنا۔ آگے فرماتے ہیں تجھ سے کچھ بن بھی نہیں سکتا اور تیرے بغیر چارہ بھی نہیں، تجھ سے کچھ بن بھی نہیں سکتا تیرے بغیر چارہ بھی نہیں، بس صبر و رضا کی ہمت تو کر، فضل حق تعالی فرمائے گا۔ فضل و رضا کی ہمت تو کر، کوشش تو کر، فضل حق تعالی، صبر و رضا کی ہمت تو کر، فضل حق تعالی فرمائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے کھڑے آ جاؤ، آؤ ایک ساتھ کے لیے تو ایمان لے آویں۔ خدمات رضی اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ آؤ ایک ساتھ کے لیے تو ایمان لے آویں، مطلب یہ تھا کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ کے لیے تو مشاہدہ و اقان کا ذائقہ چکھ لو، مشاہدہ اقان کا ذائقہ چکھ لو، ایک ساتھ کے لیے تو خاص دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر شفقت کی نگاہ سے تھا کہ ایمان حکم فرما کر دقیق باتوں سے آگاہ ہونے کا اشارہ اور یقین کی آنکھوں سے دیکھنے کا ایما فرماتے تھے، کیونکہ ہر مسلمان شخص مومن نہیں ہوا کرتا، ہر مومن صاحب ایقان نہیں ہوا کرتا۔ یہ درجے ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، پھر کیا ہے؟ ایقان ہے۔ اس لیے جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاذ ہم سے کہتے ہیں کھڑے آؤ جاؤ اور ایک ساتھ ہوتی ایمان لے آویں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم صاحب ایمان نہیں ہیں؟ کیسا زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پوچھ ہی لیا بات عجیب لگ رہی ہے نا. ہم بھی کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو صاحب ایمان ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں جی. تو پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ اور ایک ساتھ غلطی مان لیا ہمیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم صاحب ایمان نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا